اس سے پہلے کہ جو خطبہ یوم اقبال ہم پڑھ رہے تھے, ہم اس کے بقیہ حصے کے متعلق آغاز کریں. یہ میں نے جو چارٹ کل کہا تھا کہ کوئی صاحب بنائے, لیکن پھر میں نے ہی یہ چارٹ بنایا اور حافظ رفیق صاحب کو یہ تکلیف دی کہ وہ اسے یہاں لکھے. اس میں کچھ تھوڑی سی انہوں نے اس بورڈ کی جو ہے اونچائی کی کمی کی وجہ سے ترمیم کی ہے. بہرحال وہ مقصد پورا ہو رہا ہے, اس کو دیکھ لیں. اور جن حضرات نے نہیں لکھا ہے وہ اب اس وقت لکھنے کی کوشش نہ کریں, بعد میں یہ لگا ہوا ہوگا, کسی بھی وقت آپ نقل کر سکتے ہیں. بلکہ میں دیکھ رہا تھا کہ تلاوت قرآن پاک کے دوران کچھ لوگ یہ کام کر رہے تھے, یہ مناسب نہیں ہے. قرآن مجید کی ایک اعتبار سے اس میں توہین ہے. العلم و علمان, علم الادیان و علم الابدان, یہ تو مقولہ ہے ابن خلدون کا. باقی علم الابدان اس کا تعلق میرے خیال میں واللہ عالم علم آدم الاسماء کلہا سے ہے, اور علم الادیان کا اصل تعلق اما یاتینکم منی ہدن سے ہے. یہ سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع کے ابتدا اور اختتام کا معاملہ ہے. پھر یہ کہ علم الابدان کے ساتھ دو الفاظ یہاں ایڈ کیے گئے سمجھانے کے لیے, زمینی انسانی. یہ زمینی علم ہے, انسانی علم ہے, اس کے مقابلے میں آسمانی اور خدائی علم ہے. یہاں مقابلے میں علم بالحواس اور علم بالعقل, وہاں مقابلے میں علم بالقلب. اصل میں یہ اس کے مقابلے میں ہونا چاہیے تھا, لیکن غالباً یہی جو اونچائی کی کمی ہے اس بورڈ کی, اس کی وجہ سے انہوں نے اس کو اس کے ساتھ لکھ دیا ہے. یہ تقابل کے ساتھ اصل میں آنی چاہیے چیزیں. علم بالقلب در حقیقت علم بالروح ہے, اس لیے کہ ہمارے حیوانی وجود کا, کیا ہماری یہ آنکھ کا فنکشن, کان کا فنکشن اور عقل کا فنکشن جو ہے حیوانی وجود کا, وہی در حقیقت روحانی وجود جو ہے اس کے لیے وہی فنکشن قلب کا ہے. تو علم بالقلب, یہ تین اصطلاحات اپنے پاس نوٹ کر لیں کہ یہ شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کی ابقات کے ابقاء اول سے ہیں. اسی کا نام وحی ہے. اب اس وحی کی پھر دو قسمیں ہو گئیں, غیر محفوظ غیر یقینی. وہ ہے الہام, کشف, رویائے صادقہ, تحدیث, جس سے محدث کا لفظ بنا ہے. حضور نے فرمایا کہ ہر نبی کی امت میں کچھ محدثون ہوتے تھے جن سے اللہ بات کرتا تھا, تو میری امت کا محدث عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اس کے آگے کا جو لفظ ہے وہ میں بعد میں سمجھاؤں گا. یہ اصل میں اس نیلے چاک سے لکھا جانا چاہیے تھا, میں نے چاہا تھا کہ یہ ذرا رنگ علیحدہ کریں. اب جو یقینی اور محفوظ وحی ہے وہ وحی نبوت ہے. اس کے دو حصے ہیں, خفی یعنی سنت اور جلی یعنی قرآن. ان دونوں سے علم دین وجود میں آتا ہے, کتاب و سنت کا علم. لیکن پھر اس علم دین کے دو حصے ہیں, احکام اور حکمت. بدقسمتی سے سارا زور احکام پر رہا ہے, حکمت پر بہت کم ہوا ہے. احکام میں بھی تقسیم ہے, اخلاقی احکام, یہ تو مشترک متاع ہے نوع انسانی کی, بیسک ہیومن مورلز پوری دنیا میں ایک ہی ہیں. اور اسی سے لوگوں نے دھوکہ کھایا ہے وحدت ادیان کا, کہ تمام مذاہب کی ایک ہی تعلیم ہے, کیا فرق پڑتا ہے, کوئی مندر میں چلا جائے کوئی مسجد میں چلا جائے. ہمارے ہاں کے بعض صوفیہ نے مسجد مندر ہکڑو نور, ایک ہی نور ہے دونوں جگہ. در حقیقت اس میں صرف ایک ایلیمنٹ صحیح ہے, اور وہ یہ ہے کہ بنیادی اخلاقی تعلیم تمام مذاہب کی اور پوری دنیا میں فلسفہ اخلاق میں, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. سچائی ہے, دیانت ہے, امانت ہے, ایفائے عہد ہے, کہاں اس میں فرق ہوگا. پڑوسی کی خدمت ہے, خدمت خلق ہے, والدین کا احترام ہے, کوئی فرق نہیں. تو وہ ہے اخلاقی. پھر آتی فقہی, اس سے اس کا تعلق ہے شریعت کے ساتھ. فقہی تعلیم جو ہے پھر اس میں انفرادی اور اجتماعی. اس میں بھی انفرادی پر ہمارے ہاں زیادہ زور رہا ہے, اجتماعی پر وہ توجہ نہیں ہوئی کہ جو ہونی چاہیے تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کا اجتماعی نظام ہم نے فوراً چھوڑ ہی دیا, تو جو چیز عمل میں نہیں ہے اس کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل, اسلام کا سیاسی نظام ختم ہوا, ملوکیت شروع ہو گئی, جاگیرداری اور سرمایہ داری شروع ہو گئی. چشتی صاحب نے ایک مضمون لکھا تھا, دس اسباب کہ جن اسباب کے تحت مسلمانوں نے جان بوجھ کر قرآن کو بند کیا ہے، نہیں چاہتے تھے سلاطین اور سرمایہ دار لوگ کہ خطے قرآن کی وہ تعلیم لوگوں کے سامنے آئے، جس کی وجہ سے پھر وہ تنقیدی نگاہ ڈالیں اپنے عمراء اور سلاطین پر. فقہ پڑھو، علماء سے جا کے فتویٰ لے لو، اللہ اللہ گھر سے لا، تمہیں اور کیا ضرورت ہے؟ ترجمہ بھی مت پڑھو قرآن کا. آج بھی ایک بہت بڑی تحریک جو ہے اس سے روکتی ہے، اس سے خام خواہ شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں. بھائی تمہیں جو کچھ پوچھنا ہم سے پوچھ لو، علماء سے پوچھ لو آ کر. خیر، تو اجتماعی احکام پر بھی وہ زور نہیں دیا گیا جو کہ دیا جانا چاہیے تھا. اب حکمت کے دو حصے، ایک حکمت اصولی ہے یعنی اصول الدین کی حکمت، اور ایک حکمت تفصیلی ہے وہ ہے احکام کی حکمت. بات سمجھ رہے ہیں؟ فلاں حکم کیوں دیا گیا، فلاں حکم کیوں دیا گیا، فلاں چیز کیوں فرض کی گئی. یہ نوٹ کر لیجئے گا کہ اس موضوع پر بھی ہماری پوری تاریخ میں پہلی کتاب ہے شاہ ولی اللہ دہلوی کی حجت اللہ البالغہ، اس کا انہوں نے عنوان بنایا ہے علم و اسرار الشریعہ، شریعت کے اسرار بھید، یعنی ان کی حکمتیں کیا ہیں، علتیں کیا ہیں، غایات کیا ہیں، اس کا علم. یہ ہے اصولی ایمانی، حکمت ایمانی. یہ تقسیم ہو گئی، ادھر تقسیم کیجئے، علم بالحواس جمع علم بالعقل، اس سے پھر دو علوم وجود میں آئے، ایک فزیکل سائنس اور ٹیکنالوجی، یہ تو سب سے بڑھ گیا اور تیزی سے جا رہا ہے، چاند پر تو اتر چکا، مریخ پر اترنے والا ہے، پتہ نہیں اور کہاں کہاں جائے گا یہ علم. دوسرا علم فلسفہ. فلسفے کے بھی دو حصے ہوئے، ایک ہے اصولی بنیادی میٹا فزکس، اصل فلسفہ وہ ہے، دوسری ہے سوشل فلاسفیز، اور ان کو سوشل سائنسز بھی کہہ دیتے ہیں، پولیٹیکل سائنس، اکنامکس. اب جو ایم اے اکنامکس ہو رہا ہے اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں، وہ ایم ایس سی کی ڈگری ہے، اس لیے کہ یہ بھی سائنس ہے. تو یہ دو حصے ہوئے. اب تعلق جوڑیے، اس مابعد الطبیعات کا ایک رشتہ جوڑتا ہے حکمت ایمانی کے ساتھ، موضوع تو ایک ہی ہے نا، اس کائنات کے عقدے کو حل کرنے کی کوشش، یہ کیا ہے، کب سے ہے، کیسے ہے، یہ کلی حقائق کائنات کے جاننے کی کوشش فلسفہ کر رہا ہے منطق کے ذریعے، اور دین بتا رہا ہے وحی کی بنیاد پر. تو ان دونوں میں ایک ربط قائم کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی، جس کے نتیجے میں علم کلام وجود میں آیا. دوسرا ہے فلسفہ اجتماعیات، سوشل فلسفی، اس کا تعلق جڑا حکمت احکام، اور وہ بھی خاص طور پر اجتماعی احکام کی حکمت. ان دونوں کے ساتھ یہ اسلامی سیاسیات، اسلامی اقتصادیات، اسلامی سماجیات یہ وجود میں آئیں گی. تو کل میں نے ایک بات اور عرض کی تھی کہ اس میں تو ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، یہ تو شیطان جو ہے خود تیزی سے بھاگا جا رہا ہے، اب آپ نے اور کیا اس میں زور لگانا ہے. بہرحال جب بھی کبھی اسلامی ریاست قائم ہوگی اس کی بڑی شدید ضرورت ہوگی، مقابلہ تو آپ کو کرنا ہے انہیں سے، لیکن اس وقت تو پہلا کام ہے اسلامی ریاست قائم کرنا، لہذا یہ ہمارے دائرہ کار سے اس وقت خارج ہے. علم دین کے معاملے میں بھی وہ بھی بہرحال جس پیمانے پر بھی کام ہو رہا ہے، ہم تو اس میں کوئی خاص اضافہ نہیں کر سکتے. انہی میں سے کچھ حضرات اگر نکلیں کہ جو خامیاں ہیں اس کی، جو کمیاں ہیں اس کو پورا کریں، تو وہ کام کر سکتے ہیں. جیسے میں نے عرض کیا کہ مولانا فیض الرحمان صاحب جو ہمارے ہیں، ان کا بہت ہی اس پر گہرا احساس ہے کہ اس دینی تعلیم کا جو نظام ہے اس میں بھی اصلاح کی ضرورت ہے، اور اثر نوع جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ وہ پڑھنے پڑھانے کا جذبہ سرد پڑ چکا ہے. اب ایک بات اور نوٹ کیجئے کہ یہ علم الکلام قدیم اور جدید کی بات پرسوں ہوئی تھی، اس سے مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ علم کلام جو ہمارا آج سے 700 برس قبل وجود میں آیا تھا، یہ تھا فلسفے کا جوڑ ایمان کے ساتھ. اب ویسٹ میں فلسفہ بھی مر چکا ہے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ اکثر یونیورسٹیوں میں یہی بحث چلتی رہتی ہے، فلسفے کا ڈپارٹمنٹ خام خواہ کھول رکھا ہے ہم نے، حماقت ہے، کیا فائدہ اس کا؟ اس لیے کہ یوٹیلیٹیرین ہے نا اب تو ایٹیچیوڈ، جو چیز فائدہ دے. بھائی فزکس پڑھو گے تو کوئی چیز ایجاد کر سکو گے، کیمسٹری پڑھو گے تو شاید کوئی اور نیا نظریہ جو ہے سامنے آئے، لیکن یہ کہ یہ جو ہے یہ فلسفہ بیٹھ کے یہ منطق بگاڑتے رہتے ہیں، حاصل کیا اس کا؟ تو فلسفہ پڑھنے والے بھی کم اور فلسفے کی تو ضرورت ہی ختم ہو رہی ہے. اب تو سارا زور ہے سائنس پر، لہذا آج ایک نئے علم کلام کی ضرورت ہے جس میں سائنس کا جوڑ ملایا جائے حکمت ایمانی کے ساتھ. بات سمجھے آپ؟ اور اس وقت یہ کیوں فلسفے کا اتنا زور تھا اور کیوں بال کی کھال نکالی جاتی تھی، جس کو کہ وہ منطق استخراجی کہتے ہیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ انسان کے پاس معلومات کا ذخیرہ کم تھا، اسی میں سے بلو بلو کے نکالنا تھا جو نکالنا تھا، جو مکھن نکلا ہے پھر اور بلو اور نکالو پھر اور بلو، معلومات کا دائرہ بہت کم تھا. اور بڑی ہمت ہے ان لوگوں کی کہ اتنی کم معلومات کے دائرے میں بیٹھ کر بھی انہوں نے اتنا کچھ مکھن نکال لیا تھا اسے. اس لیے اس میں منطق کا اس قدر زور شور بالکل فطری تھا. آج سائنس میں معلومات کا ایک طوفان ہے، ایکسپلوژن ہے، دھماکہ ہے، اتنی معلومات ہے. لہذا اب اصل میں اس کی اہمیت خود بخود کم ہو گئی فلسفے کی. اب اس استخراجی منطق، اول تو یہ کہ جہاں تک وہ پہنچ گیا تھا اس سے آگے استخراجی منطق کا کوئی سوال ہی نہیں کہ آگے بڑھ سکے، وہ تو ایک حد ہے اس کی جس تک وہ پہنچ کر ختم. لیکن یہ کہ اب جو اصل علم کلام درکار ہے وہ ہوگا جو سائنس نے جو معلومات کا ایکسپلوژن کیا ہے اس کو ایمان کے ساتھ کوریلیٹ کر سکے، وہ جدید علم کلام ہوگا. اور اس کی طرف پہلی کوشش ہے جو علامہ اقبال نے کی ہے، دوسری کوشش ہے ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم و مغفور کی کتاب جو ہے آئیڈیالوجی آف دی فیوچر. ہو سکتا ہے کہیں اور بھی کام ہوا ہو، میرے علم میں نہیں ہے، میں انہی دو سے واقف ہوں. شاہ ولی اللہ کی جو حجت اللہ البالغہ ہے اس کا بھی ابتدائی حصہ قدیم علم کلام پر مشتمل ہے، اسی لیے میں اس کی کوئی اہمیت نہیں سمجھتا. وہی یونانی فلسفے کے جو اثرات چلے آ رہے تھے، اس لیے کہ شاہ ولی اللہ کا دور بھی وہ ہے کہ ابھی سائنس کا، اب وہ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ یورپ میں ابھی کھچڑی پک رہی تھی، یہاں تو کچھ آیا ہی نہیں تھا. ابھی مغرب سے ابھی ہمارے پاس تو تاجر آیا تھا، یہ تلوار آئی تھی، دو چیزیں آئی تھیں، دو تہیں آئی تھیں، تاجر اور تلوار. سائنس اس وقت تک تو نہیں آئی تھی نا. اس لیے شاہ ولی اللہ کا علم کلام بھی در حقیقت اسی قدیم علم کلام کا ایک حصہ ہے. البتہ ان کی جو اصل کنٹریبیوشن ہے، جو اصل ان کی خدمت ہے، وہ ہے علم و اسرار الشریعہ، احکام کی حکمت کے اوپر جو انہوں نے کام کیا ہے وہ در حقیقت ان کا ماسٹر پیس ہے. اس میں بھی اختلاف کی گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ جیسے علامہ اقبال کی ریکنسٹرکشن میں بہت سے مقامات سے اختلاف ہے مجھے، لیکن یہ ماننا پڑتا ہے کہ وہ اس میدان میں صحیح رخ پر پہلا قدم ہے. اسی طریقے سے حکمت احکام کے ضمن میں پہلا قدم وہ ہے جو شاہ ولی اللہ دہلوی نے اٹھایا، ورنہ اس سے پہلے اس کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی گئی. ایک بات میں اور کہنا چاہتا تھا، وہ میرے ذہن سے نکل گئی ہے. جی،
حکمت ایمانی کو اور کچھ سائنس کو جوڑا گیا ہے،
احکام کو اس طریقے سے حکمت ایمانی کو تو علم کلام سے جوڑا گیا ہے نا.
حکمت احکام جو ہے، جی، حکمت احکام کو سوشل سائنس سے جوڑ کر،
وہ تو احکام تو حکمت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں نا، وہ تو کوئی علیحدہ شے نہیں ہے، وہ تو سمجھانے کے لیے دو حصوں میں تقسیم کیا. نہیں تو جدید کی ضرورت ہے، یعنی گفتگو تو میں نے کر لی ہے نا کہ علم کلام قدیم جو تھا وہ فلسفے کے ساتھ اس کا جوڑ تھا. ہاں، یا جدید مٹا دیں تو یوں ہوگا کہ اب سائنس کے ساتھ حکمت ایمانی کا جوڑ ملے گا تو علم کلام جدید وجود میں آئے گا. یہ ٹھیک ہے، ترمیم جو ہے نقشے کے اندر، یہ امپروومنٹ ہے. نہیں، اب چھوڑے، بعد میں ہو جائے گا. اور جی، سائنس کو ٹیکنالوجی تو کیا ملے گی؟ ہاں، وہ تو کرنا ہے، سائنس میں نہیں کرنا ہے، جوڑ ملانے میں کرنا ہے. نہیں نہیں، یعنی اس کی تعلیم میں ہماری کوئی کوشش نہیں ہے کہ ہم سائنس کی تعلیم، اس لیے کہ وہ تعلیم تو دی جا رہی ہے، یہاں ایم ایس سیز ہو رہے ہیں، زوالوجی، باٹنی، فلاں آ رہے ہیں ہمارے پاس، تو ہمیں تو اس کے اوپر کوئی محنت نہیں کرنی، ہمیں جوڑ ملانے کی محنت کرنی ہے. وہ خود پڑھ لیں گے نا آپ کالجز میں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں پڑھانے کی آپ کو، اس اکیڈمی میں، اس انجمن میں، یونیورسٹی میں، کالج میں ہو رہا ہے اس کا کام. ہاں یہ بات رہ گئی. اصل میں یہ ایک اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ جو علم بالقلب ہے یہ تو پھر کوئی خاص ایکسکلوسیو صوفیہ ہی کی ایک وراثت یا میراث ہوئی. وہ کشف الہام اگرچہ میں نے کل یہ کہا تھا یہ ضروری نہیں ہے, کسی بھی نیک آدمی کو کسی وقت اللہ تعالیٰ کوئی بات سجھا دیتا ہے. القاء کا لفظ اور ایڈ کر لیجیے اس میں, القاء, اللہ تعالیٰ القاء فرما دیتا ہے. القاء قلب میں الہام بھی اسی کا نام ہے. لیکن اس کا دوسرا فنکشن جو ہر انسان کو درکار ہے وہ یہ ہے کہ وحی جلی اور وحی خفی, وحی نبوت سے جو کچھ انسان کو ملتا ہے اس کی تصدیق قلب کرتا ہے. تو تصدیق بالقلب جو ہے وہ در حقیقت اسی ذریعے سے ہوگی, تب اصل ایمان حاصل ہوگا. محض سمعی ایمان, سنا ہوا ایمان, یا محض عقلی ایمان, وہ اصل ایمان نہیں ہوتا. پائے استدلالیاں چوبیں بود اور پائے چوبیں سخت بے تمکین بود. تو اصل میں ایمان کے بھی درجے ہیں نا, ایک تو یہ ہے کہ ہم نے سن لیا تصدیق کر دی, ایک سمعی ایمان ہے, ایک یہ ہے کہ عقل سے بھی کچھ نہ کچھ منطق سے جوڑ لیا کہ ہاں اللہ آخرت وہی جڑتی ہے بات استدلالی اعتبار سے. اس سے بھی وہ بات نہیں بنتی جو کہ قلب کی تصدیق سے نہ, تصدیق بالقلب, یہ در حقیقت یہ اسی گوشے کا حصہ ہے جو ہر فرد کے پاس ہے, جس کو کہ ہم نے اپنے دروس میں فطرت سے تعبیر کیا. نور فطرت نور وحی دونوں کے امتزاج سے نور ایمان وجود میں آتا ہے, نور علی نور. تو اس لیے میں نے وہاں پر یہ لفظ لکھا ہے کہ یہاں ہے اصل میں کہ جو یہ اگر فیکلٹی کچھ بیدار ہوگی تو وہ یقین, اسی کو علامہ اقبال نے کہا ہے باطنی تجربہ, کہ ایک تو خارجی تجربہ ہے, ایکسٹرنل ایکسپیرینس وہ سائنس کے میدان کی شے ہے, ایک باطنی تجربہ ہے جو انسان کو اپنے اندر محسوس ہوتا ہے. یہ ہے اصل شے کہ جس کی بنیاد پر یقین قائم ہوتا ہے. تو یقین وجود میں آتا ہے اسی سے. چلے جی اب آگے, اب صفحہ کس پر تھے ہم, 39. کوئی ذمہ دار آدمی اگر کہتا تو سوچیں گے. چلے
آگے بڑھنے سے قبل اس مقام پر دو اصول کی وضاحت مناسب ہے. ایک یہ کہ تہذیب جدید کی نرمی ایک اصل سبب سورہ بقرہ کے موقعے کو کی روشنی میں ایک جملے میں جو بیان کیا جا سکتا ہے جو اس نے اس قسم اخبار پر پوری توجہ صرف کی جو ابتدائی آپریشن میں سب سے اعلیٰ کس رشت میں تبدیل کر دیا گیا تھا اور جس نے تاریخ انسانی کے دوران مسلسل
اب یہ الفاظ جو ہے ثقیل ہیں, لیکن یہ کہ جب مختصر بات کرنی ہو تو ان کا سہارا لینا پڑتا ہے. بروز کہتے ہیں ظاہر ہونا, برزا برز اللذینہ, تو برزا سامنے آ جانا, ظہور تو آپ جانتے ہیں, بروز اور ظہور کسی شے کا سامنے آ جانا ظاہر ہو جانا, اور صعود و ارتقاء, صعود کہتے ہیں چڑھائی, سأرهقه صعودا کالنما یصعد فی السماء, تو صعود اونچائی, ارتقا بھی یہی ہے ترقی کرنا. تو ان دونوں سے یعنی علم آدمی یوں کہیے, انسانی علم, علم آدمی یہ وہ علم ہے کہ جو آدم کو ودیت کر دیا گیا تھا, وہ بیج کی شکل میں حضرت آدم کے اندر ڈال دیا گیا, وہ بیج اب یہ برگ و بار لا رہا ہے, پھیل رہا ہے. تو یہاں یہ کہا گیا ہے کہ مغربی تہذیب کے علمیہ کا سبب کیا ہے کہ اس پہلو پر تو اس نے خوب کنسنٹریٹ کیا ہے, اور یہ علم جو ہے وہ بروز اور صعود اور ظہور اور ارتقاء کے مراحل طے کرتے ہوئے کہاں تک پہنچ رہا ہے. چلیے, اب یہ دوسرا علم ہے, علم اشیاء, علم خواص, پراپرٹیز آف دی میٹر, خاصیت سے, پراپرٹیز آف آکسیجن, پراپرٹیز آف ہائیڈروجن, پراپرٹیز آف فلاں, پراپرٹیز آف فلاں, تو یہی دو شے ہیں, اسی سے آگے چلتا ہے. جی یہ حدیث کے الفاظ ہے, دجال اس کی پیشانی پر جلی حروف میں لکھا ہوگا کافارا, کفر, اور آنکھ, ایک آنکھ ہوگی اس کی. یہ در حقیقت تعبیر ہے اس تہذیب کی. اس ضمن میں بہت خوبصورت مضمون تھا اگرچہ بڑا دقیق ہے، اور انداز اصل میں مولانا مناظر احسن گیلانی کا تحریر کا انداز ایک ایسا تھا کہ جس کو عام آدمی پڑھ نہیں سکتا، اگرچہ اس میں بڑی لذت ہے، جو شخص محنت کرے تو بہت ہی عجیب ہے انداز. انہوں نے سورہ کہف کی کچھ تفسیری حواشی، اس میں بہت خوبصورتی سے یہ بحث کی تھی کہ یہ تہذیب ہی اصل دجال ہے، سارے جو خواص حدیث میں بیان کیے گئے وہ اس میں موجود ہیں. اس کا ایک گدھا ہوگا دجال کا، جس کا ایک قدم جو ہے وہ اگر مدینے میں ہوگا تو دوسرا شام میں ہوگا، تو وہ ہوائی جہاز ہے، اور اس کے کانوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا 40 قدم کا، 40 ہاتھ کا، تو یہ اس کے جو رڈارز ہیں دونوں ونگز کے اینڈز پر لگے ہوئے، یہ اس کے کان ہیں. اسی طریقے سے وہ ایک آدمی کو 2 ٹکڑے کرے گا پھر جوڑ دے گا، اور یہ آپ کی سرجری جو ہے یہاں تک پہنچا چاہتی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، فریز کر کے تو گھر کر ہی سکتے ہیں جب چاہے کر لیں. اس طریقے سے جب وہ کہے گا بارش برسے، بارش برسے گی، آرٹیفیشل رین جو ہے آپ کر رہے ہیں. وہ بیابانوں سے کہے گا سبزہ اگاؤ، اور بیابان سبزہ اگائیں گے. جا کے اسرائیل میں دیکھ لیجئے، انہوں نے اس صحرا کو کیسا باغ و بہار بنا دیا. یعنی عناصر قدرت کے اوپر اتنا غلبہ ہو جائے گا کہ یہ تمام چیزیں کہ جنہیں پہلے سمجھا جاتا تھا کہ انسان کی یہ پہنچ سے باہر ہے، وہ دجال کے پہنچ میں آ جائیں گی. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ساری توجہ اسی پر مرتکز ہو جائے گی. وہ ہے جو میں نے نشأۃ ثانیہ کے اندر ساری تفصیل بیان کر دی. وہاں جو چیز تفصیل میں ہے وہ یہاں اجمال میں ہے. اس کو ذہن میں رکھیے، ورنہ یہ دونوں چیزیں جو ہے آپس میں جڑی ہوئی ہیں. چلیے، اب یہ ذرا اچھی اصطلاح بن گئی ہے، یک چشم افریت، یہ دیو جو ہے ایک آنکھ والا. جی، یعنی یہ کہ سب کو اندیشہ ہے کہ اگر کہیں وہ جنگ چھڑ جائے تو کیا ہوگا، ختم ہو جائے گی زمین ہی، ختم ہو جائے گی، ایکسپلوڈ ہو جائے گا یہ کرہ. اسی لیے اب یہ سارا جو ہو رہا ہے، دیتانت ہو رہا ہے اور معاہدے ہو رہے ہیں، اور یہ کہ رفتہ رفتہ اپنے ان ہتھیاروں کو جو ہے ڈسٹرائے کرنے کی طرف بھی اب باہمی جب ایک مفاہمت ہو رہی ہے، تو اس کو اس لیے کہ وہ تو در حقیقت اٹ ول بی اے کلیکٹو سوسائڈ. جب بھی وہ جنگ ہوئی، اب سٹار وارز وہاں تک معاملہ جا رہا ہے کہ اب صرف یہاں بے فضاؤں میں نہیں ہے، تو اوپر جا کے لڑائی جو ہے وہاں سے لڑی جائے گی. تو اس کے اوپر ریگن کے اس پورے دور میں جس قدر پیسہ خرچ ہوا ہے، وہ پیسہ کھینچتے ہم سے ہیں، ہمیں 2-4 پرزے دے کے ٹرخا دیتے ہیں، کروڑوں روپے ہم سے لے جاتے ہیں. وہ پیسہ لگتا ہے اس اپنی جو کلیکٹو سوسائڈ ہے ہیومینٹی کی، اس کے لیے وہ ہتھیار فراہم کرنے کے. تو یہ یک چشم افریت جو ہے وہ اب صرف نوع انسانی ہی نہیں، حیات کل حیات ارضی کی ہلاکت پر تلا ہوا ہے. جی،
دوسرے یہ کہ عالم اسلام میں اس تحریر کے سلسلے کے متوازن ان کا نظر میری معلومات کی حد تک.
یہ متوازن، متوازے تو نہیں، متوازن کہا تھا. اچھا چلیے دوبارہ پڑھ لیں.
دوسرے یہ کہ عالم اسلام میں اس تحریر کے سلسلے کے متوازن ان کا نظر میری محبوب معلومات کی حد تک، سوائے علامہ اقبال کے اور کسی کے یہاں نظر نہیں آتا، اور ان کے پاس ان کی سمجھ سے اپنے چراغ اور کرنے والوں کے بھی کم از کم اپنی محبوب بسارت اور سیرت کی حد تک مجھے صرف ایک شخص کی اندر نظر آتی ہے، جس کے فکر میں اس توازن کا سب سے کامل موجود ہے، اور وہ ہے ناقص مفلوطی محبوب مروح محبوب. ورنہ اکثر و بیشتر افراد و اشخاص کی حد تک بھی یا حیرانی اور سرگردانی نظر آتی ہے، یا اتحاد و تقسیم اور یکوفا بن اور بحثیت تنوری بھی ملت کے دو اہم طبقات کے اتنے گمراہ کرنے والے تیار کیا. بناتے ایک طرف علماء کرام کی اکثریت نے اس تحریک کو بالکل ہی الگ کر دیا، نتیجتاً اس کے اس کنر کو اس سے بھی معلومی اختیار کر لی جو اصلاً خالص پرانی اسلامی.
یہ اقبال کا لفظ ہے ادھر کو، اس سے بھی محروم ہو گئے. چلیے،
اور وہ صرف آسمانی ہدایت کے عقیم بن کر پال اللہ اور پال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مثال میں معصوم ہو کر رہ گئے، اور دوسری جانب قوم کی عظیم اکثریت نے تحریر مغرب کو بھی بان قبول کر لیا. نتیجتاً اس کے ادھر کور کے ساتھ ساتھ اس کے جھوٹے نگوں کی ادھر کاری سے پیدا شدہ سنائی کو بھی ایک فکر کو سر اور نبوت احتیاط کے ساتھ یوں کر قبول کر لیا. نتیجہ وہ نکلا جسے کسی صاحب درد نے یوں بیان کیا کہ میں نے دیکھا ہے کہ فیشن میں الجھ کر رکھ کر تم نے اخلاق کی عزت کے دمن بیچ دیے. نئی تحریر کے بے روح بے روح بہاروں کا عبد اپنی تحریر کے شاداب دمن بیچ دیے، اور اس دمن میں بھی اللہ رحم کے نادر فرمائے اپنے اس بندہ کے اندر پر جس نے تمام انسان کو حضور دیا. جب ملت کے ان دو اہم طبقات کے تقاضے عمل کو حضور وعدے کیا کہ کہا اقبال نے شہر حرم سے تہ محراب مسجد کو گیا تھا نظام مسجد کی محنتی والوں سے آئی رنگی گربدے میں کھو گیا تھا.
یہ ہے دو ایکسٹریم, یا تو ابلہ مسجد بن گئے اس سے باہر کی فکر ہی نہیں, ایک کنویں کے میڈک. اقبال نے اپنے بارے میں یہی کہا ہے, نئے ابلہ مسجد ہوں نئے تہذیب کا فرزند. اپنے بارے میں نہ تو میں مسجد کے اندر محدود ہو جانے والا اور اپنی عقل کو اور اپنی سوچ کو بس وہیں اسی دائرے کے اندر استعمال کرنے والا نہ ہوں, اور نہ ہی میں اس تہذیب کا فرزند ہوں کہ میں نے اس کو قبول کیا ہو. نئے ابلہ مسجد ہوں نئے تہذیب کا فرزند. تو یہاں پر انہوں نے جس خوبصورتی سے کہا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو شمار کیا اس طبقے سے, چونکہ کالجوں اور سکولوں سے پڑھ کر آئے تھے, دارالعلوموں سے تو نہیں آئے تھے, اس لیے اپنے آپ کو اس طبقے میں فرض کر کے تو علماء پر اعتراض کیا. کہا اقبال نے شیخ حرم سے تہے محراب مسجد سو گیا کون, یہ تو تم سو گئے ہو مسجد کی محراب کے نیچے سو گئے. اب جواب بھی کس خوبصورتی سے کہا کہ اس عالم کا یا جو شیخ حرم کا نہیں, ندا مسجد کی دیواروں سے آئی, فرنگی بت کدے میں کھو گیا کون, کہ تم کہاں بیچ میں رہے ہو, تم بھی تو فرنگی بت کدے میں کھوئے گئے ہو. چلو یہ مسجد میں تو کھویا گیا, سویا ہے تو مسجد میں تو سویا ہے, لیکن یہ کہ تم تو کھوئے بھی گئے ہو تو فرنگی بت کدے میں کھوئے گئے. تو بہت خوبصورت شعر ہیں یہ دونوں, بہت متوازن.
فکر اقبال کی اس روشنی میں پاکستان کی عوامی سیاست کے بڑے اور درمیانی اٹھانے اور اس کی حالیہ مہم کا تجزیہ کیا جائے تو اس کے بھی دو چیز سامنے آتے ہیں. چنانچہ اس کا بھی ایک انر کور ہے جو نہ غیر اسلامی ہے نہ غیر قرآنی اور نہ اخبار و نظریات اقبال کے منافی ہے نہ تصورات پائے جانے کی نقید, بلکہ عین قرآنی اور اسلامی بھی ہے اور پاکستان کے مصور و مفکر اور مؤسس و معمار دونوں کے خیالات کے مطابق بھی, اور اسی میں اس بارے کی مقبولیت اور سکوں کو شوق قرار عمر ہے. البتہ دوسرا جلد جو بجائے کو نہایت عام ہے, بے خدا بھی ہے اور بے دین بھی اور خالص مشرکانہ بھی ہے اور خدانہ بھی, اور یہ بات نہایت عام اور لازمی ہے کہ ان دونوں اجزاء کو علیحدہ علیحدہ پہچان دیا جائے اور دونوں کے ساتھ ایک طرز عمل اختیار کرنے کی بجائے علیحدہ علیحدہ رویہ اختیار کیا جائے.
یہ ہے اصل جو ہے نا اس میری تحریر کا, یہ سمجھیے کرکس آف دی میٹر, کہ یہ جو اس وقت کا سیاسی دھارا ہے جو اب کل کی جو بات ذہن میں رکھی, ایک ایکسٹریم لیفٹ ہم نے طے کیا, ایک ایکسٹریم رائٹ, دوسرا ہے مین ہمارا جو اس وقت مین رجحانات ہیں یا کوئی ایک میلانات ہے, ان میں سیاست جو ہے سواری کرتی ہے. جو بھی کوئی پہچان لے گا حالات کی نبض کو, وہی بولی بولے گا جو لوگوں کو پسند ہے, ترجمانی کرے گا ان کے دل کے خیالات کی, اس کو وہ عوامی سیاست جو ہے اپنی پیٹھ کے اوپر سوار کر کے لے جائے گی. لیکن آپ کہیں صاحب اپنا رخ بدلو تو وہ کہے گی کہ تم اپنا راستہ لو. اب یہ تو بڑی محنت اور اس کی جدوجہد کی ضرورت ہے کہ رخ بدلا جائے, وہ تو انقلابی جدوجہد ہے. آپ اسی رخ پر چلنا چاہیں, اسی کی بولی میں اپنی بولی ملائیں, اسی کے راگ میں اپنی راگنی شامل کریں, تو وہ آپ کو اپنے کندھے پہ سوار کرے گی, لے جائے گی. پاکستان بھی اسی لیے وجود میں آیا, ذہن میں رکھیے, عوامی احساسات تھے ہندوستان کے مسلمانوں کے کہ ہندو ہم سے انصاف نہیں کرے گا. دفتر میں وہ محسوس کر رہے تھے کہ ہندو میرے خاتمے پر تلا ہوا ہے, بازار میں وہ محسوس کر رہا تھا مسلمان کہ یہ ہندو جو ہے مجھے پرتا نہیں دیکھ سکتا. یہ احساس تھا جسے قائد اعظم نے وائس کیا, انہیں معلوم ہمارے دل کی بات ہے یہ. تو علماء دھرے رہ گئے, بڑے بڑے علماء, جغادری علماء جن کے تقویٰ اور جن کے تدین واقعی ہے تو ان کی قسمیں کھائی جا سکتی ہیں, اس لیے کہ عوامی دھارے کا جو احساسات ہے جنہوں نے اس کی ترجمانی کی ہے, دھارے نے اس کو سر پر اٹھا لیا, قائد اعظم بنا دیا, چلو پاکستان بن گیا. اسی طریقے سے قائد عوام جو اس ملک کے اندر مشہور ہوا وہ کیوں ہو گیا, جو لوگوں کے اندر کی ایک سوچ تھی اس سوچ کو اس نے وائس کیا اور وہ ایک ہوں کے اوپر لوگ جمع ہو گئے. کیا امامان سیاست, کیا کلیسا کے شیوخ سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک ہوں, وہ ایک ہوں تھی اس کی. تو اصل بات سمجھیے, اب ہمارا طرز عمل کیا ہے, یا تو ایک انتہا ہے کہ جو اس کو ٹوٹلی ریجیکٹ کرتی ہے, ایک انتہا ہے کہ ٹوٹلی اس کو ایکسپٹ کرتی ہے. ہمیں تجزیہ کرنا ہے اس میں کیا چیز صحیح ہے, اس کے ساتھ ہمارا تعلق معاندانہ نہیں موافقانہ ہونا چاہیے, اسی طریقے سے کیا چیز غلط ہے اس کی ہمیں مخالفت کرنی ہے. لیکن اس کے لیے پہلے آئیڈینٹیفائی تو کریں نا کہ غلط کیا ہے صحیح کیا ہے. ان اجزاء کو جب تک سمجھیں گے نہیں تو نادانی میں نادانستگی میں ہو سکتا ہے کہ ہم ادھر یا ادھر ہو جائیں کہ یا ٹوٹلی ریجیکٹ کر دیں اور یا یہ کہ بالکل کوئی بھی اپنا امتیاز جو ہے اس میں کیے بغیر ساری چیز کو قبول کر لیں.
سکھنے اس بات کی روشنی، اس روشنی میں پاکستان کی عوامی سیاست کے بڑے بڑے اور درمیانی دھارے اور اس کی حالیہ مہیم لہر کا تجزیہ کیا جائے تو اس کے بھی دو نقصان میں آتے ہیں.
یہ مہیم لہر کون سی تھی؟ وہ تھی کو بھی میں نے واضح کر دیا ہے، پھر بھی یاد آ گئی کہ نہیں؟ چلیے،
چنانچہ اس کا بھی ایک ادھر کور ہے جو نہ غیر اسلامی ہے نہ غیر قرآنی اور نہ اخباروں نظریات اقبال کے منافی ہے نہ اس مراد حاج عالم کی نصیب، بلکہ عین قرآنی اور اسلامی بھی ہے اور پاکستان کے مصور اور مفکر اور مؤثر و معمار دونوں کے خیالات کے مطابق بھی، اور اسی میں اس دھارے کی مقبولیت اور اس کی حکومت و شوقت کا راز مکمل ہے. البتہ دوسرا جو بجائے وہ نہایت اہم ہے، بے خدا بھی ہے اور بے دین بھی، اور خالد مشرکانہ بھی ہے اور مریدانہ بھی، اور یہ بات نہایت اہم اور لازمی ہے کہ ان دونوں اجزاء کو علیحدہ علیحدہ پہچان لیا جائے اور دونوں کے ساتھ ایک قدم عمل اختیار کرنے کی بجائے علیحدہ علیحدہ رویہ اختیار کیا جائے.
چلیے،
اس دھارے اور بحث کی ادھر فوج کے ہدایت ترکیبی میں سے اولین جز ہے برآمد کرنا وہی آج ہم گراہ کو دھارا کے مطابق انسان کا مہر انسان ہونے کے ناطے اعزاز و اکرام اور تشریف و تقریم اور رنگ و نسل مال و ناز اور ان کے پیشے یا جن کی بنیاد پر انسانوں کے مابین اعلیٰ اور اپنا شریف و رحیم اور اونچ نیچ کے جملہ اختیارات کا مکمل خاتمہ اور انسانوں کے مابین اس سماجی اور معاشرتی سطح پر کامل مساوات.
یہ تو کل میں نے پڑھے ہیں، کل سارا کچھ یہ تو رات ہی آپ نے سنا ہے، مزید کو کیوں دیکھ رہے ہیں میری طرف؟ یعنی فارسی کا ترجمہ کرانا ہے، کل ترجمہ بھی کر دیا تھا میں نے. چلیے آگے،
ان امتیازات کا پوری خاتمہ اور کامل انسانی مساوات کا بالفعل امتحان رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بڑا امتیاز ہے جس کے سامنے ایسی دشمن اسلام اور شاگرد رسول دین اپنے آپ کو خر چکانے پر مجبور پاتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے یہی وہ چیز ہے جو بردا نام ہے مسلمان معاشرے میں ناپید ہو چکی ہے. اس دن میں نہ ہماری بات نے تو صرف یہ فرمایا تھا کہ یوں تو سید بھی ہو، مصرا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی مجھ کو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. میں ان کی روح سے معذرت کے ساتھ اس میں یہ اضافہ کروں گا کہ تم سبھی کچھ ہو مگر سوچو کہ انسان بھی ہو. اس طور پر دوسرا نام جو انسان کے بنیادی انسانی حقوق یعنی سول رائٹس اور ان کے ذمن میں کام سیاسی ساتھی اور قانونی مساوات جس سے تقیل بندہ واقعہ کا مکمل خاتمہ ہو جائے اور نہ کوئی قوم کسی دوسری قوم کا حکمران ہو، نہ کوئی طبقہ دوسرے طبقہ پر برتنے کا حامل ہو، اور نہ ہی کوئی علاقہ دوسرے علاقے پر بالادستی کا حق دیتا ہے، بلکہ نو انسانی کنو عبادت ایک پر عمل کرا ہو جائے. جس حدیث کا ترجمہ ہے تو مسلم اللہ کے بندے اور آپ اپنے بھائی بھائی بن جاؤ. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات اقدس اور اس میں اثر کو بھی جساس کے لیے پیش کروا کر صدر عمر سے بھرے بچے میں احتساب پر
برف روکتا
نہ ہو کر بالفعل جواب نہیں فرما کر، اور حضرت علی نے اپنے اہل خلافت میں عدالت میں ایک عام مدعی کی حیثیت سے پیش ہو کر اور اپنے دعوے کی اقرار کر قبیلہ فاتح نہ ہو کر جو آلہ اور روشن اور اپنی راستی اور دادار نے قائم کی تھی وہ آج مطلب علیہ اقتدار کی حیثیت سے انسان کے اجتماعی نویز کا جذبے لائق اثر بن چکی ہیں، اور ایسے حالت کا انسان ان کو عظیم اور ریئلائز کرنے کے لیے علامہ اقبال کے ان پرشکو اقدار کے مطابق ہاتھ پاؤں مار رہا ہے کہ ہر بجا پی کی جہان لگو دانیا ثابت کو رویت آ گئی یا نور مصطفیٰ اولا بہار یا نور اللہ تعالیٰ کے مصطفیٰ. لیکن چونکہ وہ نور نبوت سے برآرام استفادہ کرنے پر آمادہ نہیں، لہٰذا اقبال و تفریح سے اس کے ڈرپوں کے سوا اسے کچھ حاصل نہیں ہو رہا. کہاں کون نہیں جانتا کہ آج ان افطار عالیہ سے سب سے بڑھ کر معروف اور سب سے زیادہ سعیدن اور صحیح دامن وہ ہیں جو مسلمان کہلاتے ہیں، اور اسی طرح سے اپنے ہے جو ہماری سیاست کے موجودہ ابھار کی اثرات بنا.
کوئی بات اس میں ایسی نہیں ہے کہ جس کی وضاحت کی ضرورت ہو، یعنی یوں سمجھیے کہ مساوات اسلام تین لیولز پر دیتا ہے، مکمل مساوات. ایک ہے انسان کی انسان ہونے کے ناطے مساوات، تمام انسان نسل، میں نے پانچ چیزیں گنوائی تھیں ان کو یاد رکھا کیجئے، نسل، رنگ، زبان، پیشہ، جنس، پانچوں کی بنیاد پر اعلیٰ اور ادنیٰ کی کوئی تقسیم اور تفریق نہیں، یہ کامل مساوات ہے پیدائشی. باقی جو فرق ہوگا وہ اس کے عمل سے ہوگا، اخلاق سے ہوگا، نظریات سے ہوگا، اللہ کو مانتا ہے مسلمان ہے نہیں مانتا ہے ادھر چلا گیا، تقسیم تو ہوگی. پھر جو مسلمان ہیں ان میں جن کا جتنا اخلاق ہے، تقویٰ ہے، اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لیکن بیس لائن سب کی برابر ہے. یہ نہیں ہے کہ پہلے سے کوئی ہینڈی کیپڈ ہو اور پہلے سے کوئی پریولیجڈ ہو کہ وہ تو برہمن پیدا ہوا ہے اور یہ شودر پیدا ہوا ہے، یہ مسلیوں کے گھر میں پیدا ہو گیا اور یہ جو ہے سید کے گھر پیدا ہو گیا، یہ تقسیم جہاں بھی ہے غیر اسلامی ہے. دوسری کامل مساوات، سیاسی سطح پر کامل مساوات اور قانونی سطح پر کامل مساوات، کسی کا حق دوسرے سے فائت نہیں، آل آر ایکول بیفور لا، اور سب برابر کے سٹیزنز ہیں، برابر کے شہری ہیں. حقوق شہریت میں یہاں بھی تقسیم ریاست کی سطح پر ہو جائے گی، مسلم غیر مسلم کے اندر ہوگی، کہ جیسے میں نے رات عرض کیا تھا کہ اسلامی معاشرہ نظریاتی معاشرہ ہے، اسی طرح اسلامی ریاست ایک نظریاتی ریاست ہے، نظریے کی بنیاد پر فرق ہوگا جو بھی تقسیم ہوگی، لیکن یہ ہے کہ بصورت دیگر قانون اور حقوق جو ہے شہریت ان میں برابر ہے. اور اس میں یہ تین مثالیں میں نے دی ہیں، حضور نے خود اپنے جسم اثر کو، اپنی ذات کو پیش کر دیا احتساب کے لیے، حضرت عمر احتساب کے اوپر ناراض نہیں ہوئے، حالانکہ کچھ نہ کچھ ناراضگی کا اظہار کر ہی سکتے تھے کہ یہ وقت ہے بلا خطبے کا وقت ہے یہ اور یہ آپ پوچھ رہے ہیں، نہیں، انکریج کیا ہے، خطبہ روز کا جواب دیا ہے. اسی طریقے سے حضرت علی، حالانکہ خلیفہ وقت ہے لیکن یہ کہ عدالت سے مقدمہ خارج ہو رہا ہے، بلکہ یہ ہے کہ ناراضگی کا اظہار کیا تھا حضرت علی نے اس مقدمے کی سماعت کے دوران، کہ قاضی صاحب نے جب یہ کہا، ایک تو غالباً نشست پیش کی تھی اس پر بھی، اور دوسرے یہ کہ یا ابا الحسن، تو کہا یہ آپ نے مجھے میری کنیت سے کیوں بلایا، کنیت سے اصل میں خطاب کرنا کسی کا اعزاز ہوتا ہے، یہاں تو کہو یا علی، میں یہاں ایک مدعی کی حیثیت سے ہوں، تو میرا اعزاز اور اکرام جو ہے دوسرے کے مقابلے میں، مدعا علیہ کے مقابلے میں، یہ ناانصافی ہے جو آپ کر رہے ہیں. اب یہ چیزیں ہیں نا، اب کہانیاں معلوم ہوتی ہیں یہ، لیکن یہ کہ نو انسانی تو اس کو اچیو کرنا چاہتی ہے اور وہ اس کے لیے زور لگا رہی ہے. یورپ نے بدقسمتی ہماری کہ ہم تو سو گئے، دنیا کو جگا کر ہم سو گئے، ایش انتا غفیل، دنیا جاگی، اگرچہ وہ افریق بنی لیکن یہ چیزیں انہوں نے لی ہیں، ملوکیت کے پخچے انہوں نے اڑا دیے، قانون کی نگاہ میں برابری کرنے کا اس حد تک تو پہنچ گیا نا کہ صرف ہیڈ آف دی اسٹیٹ یا ملکہ جو ہے وہ مستثنی کی گئی ہے، باقی تو برابر ہے. تو یہ اچیومنٹ ویسٹ میں ہوئی ہے، یہ سوشل ایولیوشن وہاں ہوا ہے. اب یہ کہ ہم اس کو ریجیکٹ کر دیں تو در حقیقت اس سے بڑی حماقت کیا ہوگی، کہ تو ہماری شے تھی اصل میں، بتمام و کمال تو ہمارے پاس تھی، انہوں نے ہم سے لے لی، تو اب ہم اس کو جو ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ الحکمت و ضالت المؤمن ہوا حق و بحا ہے سو وجدہا، حکمت تو مومن کی گمشدہ متاع ہے، جہاں ملے گی اس کو فوراً وہ لے گا اور پکڑے گا اور لپک کر اس کو اخر. نہیں میرا کوئی مسئلہ نہیں، کون یہ لے کے آیا چیٹ جی؟ تو یہ بات میں کر رہا تھا کہ اس چیز کو اچھی طریقے سے بعد میں بھی جا کے پڑھیے گا، اس وقت تو جس طرح بھی سمجھ میں آ رہی ہے سب لوگوں کے لیے ظاہر بات ہے کہ برابر کی بات نہیں ہے، کچھ لوگوں کو زیادہ محنت کرنی پڑے گی کہ یہ صرف سمجھے نا، یہ چیزیں یاد ہو جائیں، ان کی ایک لائن آف آرگومنٹ ہے وہ آپ کے سامنے ذہن میں محسوس ہو کہ کس طرح درجہ بدل جائے، ایک بات بلڈ اپ ہو رہی ہے. چلیں،
اس نر کوس کا تیسرا لیکن اہم ترین روپ ہے معاشی عدل و انصاف اور کم از کم مواقع کے اندر کامل مدامات اور ہر موقع اقتصادی استحصال اور سرمایہ کاری کے جانا اور ہر شہری کی بنیادی ضروریات کی حفاظت کا لینا،
یہ جو آج کی گفتگو کا موضوع ہے اس پہ ذرا نوٹ کیجیے، کم از کم مواقع کی حد تک کامل مساوات، یعنی اسلام کامل معاشی مساوات کا نظام نہیں دیتا، نہ وہ ممکن العمل ہے، نہ کہیں ہوا ہے، نہ ہو سکتا ہے. یہ جو بھی کمیونزم کا نعرہ ہے وہ تو در حقیقت وہ کامل معاشی مساوات کا ہے، اس کو ایک اپنے آئیڈیل کی حیثیت سے رکھتے ہیں، لیکن اسلام نے اس کے لیے کوئی بات نہیں کی ہے. ہاں واقع مکمل ہونے چاہیے، اس کی تشریح بعد میں آ جائے گی.
یہ تمام باتیں وہ ہیں جو تمام جہازوں کے پروردگار نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمائی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے حوالین نے، حوالین اور خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہ تعالی علیہ وسلم اجمعین نے پھر پیش کر کے دکھائی. چنانچہ کہلا یہ پورا دورتن بین الانبیاء یوسف کے بیان ہے، دولت کی منصفانہ تقریب اسلام کے حاجی نظام کا جو اصول ہے، اور ہمارا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول
یہ پیاسا کی بجائے بھوکا کر دیجئے. دجلہ و فرات کے کنارے پیاسا تو نہیں مر سکتا، بھوکا مر سکتا ہے. جی
اسلام کے سارے مقامات کے دن میں فارن اسٹیٹمنٹ کی حیثیت رکھتا ہے، جسے اس بار نے یوں تعمیر فرمایا.
نہیں آتی کس نباشد در جہاں محتاج کس، نقطۂ شرع مبینی نشت و بس. اس دنیا میں کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا محتاج نہیں ہونا چاہیے، انسان انسان کا محتاج ہو گیا تو یہ تو پھر وہی تقسیم بندہ و آقا ہو گئی. کس نباشد در جہاں محتاج کس، ریاست کے ذمہ ہے کفالت، ورنہ کہہ دیجیے ہم ہار گئے، ہم ریاست قائم نہیں کر سکے. یہ ہے اصل میں کہ حضرت عمر جو فرما رہے ہیں کہ اگر کتا بھی بھوکا مر جاتا ہے تو میں ذمہ دار ہوں، اس لیے کہ ریاست قائم کی ہم، اس ریاست کے اندر جو بھی بس رہا ہے اس کی کفالت اللہ کے ذمہ ہے، اور اللہ کی نمائندہ اس وقت جو حکومت ہے اسلامی، لہذا اس کی کفالت ذمہ ہے. کس نباشد در جہاں محتاج کس، نقطۂ شرع مبینی نست و بس. یہ ہے اصل نقطہ شرع مبین کا. چلیے اچھا، اور آب و نانے ماس از یک مائدہ، دودھ آدم کا نفس واحدہ. میرا ہم سب کا آب و نان ایک ہی دسترخوان سے ہے. مائدہ سورہ مائدہ ہے نا، ایک ہی دسترخوان. آب و نانے ماس از یک مائدہ، دودہ آدم کا نفس واحدہ. یہ آدم کا جو خاندان ہے، دودہ کہتے ہیں خاندان نفس، یہ نفس واحدہ کے مانند ہے، یہ ایک ہی کنبہ ہے، ایک ہی قبیلہ ہے. جیسے ایک کنبہ قبیلہ مل کر ایک دسترخوان پر کھانا کھاتا ہے، ایسے ہی در حقیقت پورے نوع انسانی کے لیے اللہ نے یہ زمین جو ہے یہ ایک دسترخوان، اجتماعی دسترخوان بچھایا ہے. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے. اب جمیا جو ہے اس کو یہ حال ہوگا دونوں سے، خلق لکم جمیعا، تم سب کے لیے پیدا کیا، اور جو کچھ پیدا کیا وہ بھی سب کا سب. تو جمیا یہاں پر دونوں کے لیے حال بن سکتا ہے. چلیے
لیکن اب دونوں کے جب مسلمانوں کے دور دراز میں اس پر مروخیت کے ساتھ ساتھ جاگیرداری اور سرمایہ کی چھاپ پڑ گئی، تو اسلام اور قرآن کے روپ روشن کی یہ یہاں دعویاں نگاہوں سے کچھ ہو گئی. وہ صورت بن گئی جس کا نقشہ حضرت علامہ نے اس سال میں کھینچا، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری اور نئے امت کا دین ہے. جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات نے بے جگہ جگہ احتیاط حرم کی یاد کی. نتیجہ قوم کی عظیم اکثریت تو اس بار کو کھیت کا مثال کامل سمجھ چکی ہے کہ عید خیر فرد کے سر تک بڑھی.
یہ کیا معنی ہے اس کے؟ اچھا مردک، یہ مرد کو چھوٹا کرنے کے لیے، تو مردک جو ہے وہ گھٹیا انسان. زرکش، زر کو کھینچنے والا، دولت کی خواہش کرنے والا. قرآن مجید کی اصطلاح میں الذی جمع مالا وعددہ، تو وہ شخص جو ہے وہ مرد نہیں ہے، مردک ہے. اس سے کسی خیر کی توقع نہ کرو، دولت کے پجاری سے کسی خیر کی توقع نہ کرو. لن تنالوا البر حتی تنفقوا، اس لیے کہ قرآن کا تو فیصلہ یہ ہے تم نیکی کا مقام حاصل ہی نہیں کر سکتے جب تک خرچ نہ کرو. یہ تو یعنی ریورس ڈائریکشن میں جا رہا ہے شخص، جبکہ نیکی کا تو راستہ قرآن بتاتا خرچ کر دے تو، اور یہ لے رہا ہے تو اس سے کس خیر کی توقع ہے. لن تنالوا البر حتی تنفقوا، اب یہ خیر اور بر کو جوڑیے، ہیچ خیر از مردک زرکش منی لن تنالوا البر حتى تنفقوا. چلے آج کا ہمارا جو خاص طور پہ کاروباری طبقہ ہے اور مذہب اسی کے دم سے قائم ہے، جو بھی گلی سڑی لاش کہہ لیں یا بے جان جو بھی ڈھانچہ ہے وہ ہے انہیں کاروباری ملازم پیشہ جا کر نماز بھی پڑھ لے تو بہت بڑی اس کا احسان ہے، مسجد کے اندر مسجد کو سجاتا ہے، قالین بچھاتا ہے، وہ تو کوئی کاروباری بچھاتا ہے اور بناتا ہے اور اس کے اندر ماربل لگاتا ہے، تو کون لگاتا ہے؟ جو سب سے بڑا ہوگا علاقے کا سمگلر، وہی سب سے اعلیٰ مسجد بنائے گا. تو یہ ہے ہمارے اس وقت مذہب کا ڈھانچہ. تو مذہبیت کی جو وہ بے جان شکل رہ گئی ہے، بلکہ بے جان نہیں، پرورٹڈ مست شدہ شکل، کہ ہر قسم کے حلال و حلال حرام و حلال ذرائع سے دولت سمیٹو، البتہ کچھ صدقہ و خیرات کے سلسلے بھی جاری رکھو. یہ ہے. چلیے
حکومت کی جانب سے سود دے کر اس میں زکات کو دور کر دینے کا تماشا تو حال ہی میں ہوا ہے. سود لو اور اس میں سے زکات دے دو. پر تو ہمارے مجلس مدار کے سرمایہ دار بہت پہلے سے بنتا ہے.
سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ تو ضیاء الحق پر الزام لگایا گیا تھا نا، یہ سود دیتا ہے اس میں سے زکات کاٹتا ہے. تو اس سے کہیں بڑھ کے جرم تو پہلے کر رہے ہیں، سود لو اس میں سے زکات دے دو. وہ تو سود دے کر زکات لیتا ہے نا، تم سود لے کر اس میں سے زکات دیتے ہو. یہ ہے زکات کے جو اس معاشرے میں ہمارے چل رہی ہے. چلیے
اس سلسلے میں
لباس فضل اور لباس نسیہ، یہ بڑی مشکل اصطلاحات ہیں. اور صحیح بات یہ ہے کہ رب الفضل کو میں بھی آج تک نہیں سمجھ پایا ہوں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول موجود ہے کہ حضور کا انتقال ہو گیا اور ہم ابھی ربا کو پورے طور پر سمجھ نہیں پائے تھے. تو اگر حضرت عمر کا یہ قول ہے تو پھر ہم تو کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہے لیکن یہ کہ اس کے اندر سے وضاحتیں ہوئی ہیں، پھر علماء نے نکال لیا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ گوشے رہ گئے جس کے اندر ذریعہ وضاحت کی ضرورت تھی. اللہ تعالیٰ نے اگر وہ ان بلٹ میکینزم دے رکھا ہے، اجتہاد کی کس لیے ضرورت ہے؟ کہ ابھی تو ظاہر بات ہے کہ دین عثمانی میں تو مکمل نہیں ہوگی، آگے کبھی کوئی نئی سچویشن پیدا ہی نہیں ہوگی اور غور و فکر کرنا ہی نہیں پڑے گا، بلکہ یہ کہ اس میں غور و فکر، تدبر اور پھر اجتہاد تو مسلسل جاری رہے گا. بہرحال تو ایک ہے ربن نسیہ. ربن نسیہ یہ ہے کہ ادھار پر دے کر اس پہ ربا لینا، اور ایک ہے ربل فضل، جو ہاتھوں ہاتھ کوئی معاملہ ہوتا ہے، اجناس کا مبادلہ، اس میں کمی بیشی کر لینا. یہ پرانی کھجوریں دے دی، نئی لے لی، جی ہم نے ایک من دی تھی ایک من لیے، کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن یہ کہ اس کے اندر جو فرق پڑ گیا کوالٹی کا. اس لیے وہ چھ چیزیں ہیں، سونا چاندی جو چیزیں بھی عام اس وقت کرنٹ تھیں، کہ ان کا دین دین ہوگا تو یدم بے یدن اور بالکل برابر برابر، اس مثل بے مثل. اس سے اصل میں راستہ روکا گیا ہے کہ جس کو کہا گیا دور ربا و ریبا، صرف ربا کو نہیں چھوڑنا، جس میں شک بھی پیدا ہو جائے، ریبا شک، اس کو بھی چھوڑ دو. تو اب یہ ربا فضل در حقیقت اس کی قسم کی شے ہے، باقی اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کو کہاں سے پوچھئے. چلیے اب یہ کیوں تم صحیح تلفظ نہیں کر رہے؟ ان نمن نسیح، تو یہ لفظ تو قرآن میں ہے، نسیہ کیوں کہہ رہے ہو؟ ہاں نسیح ہے نا سورہ توبہ کے اندر.
اس سلسلے میں نقل کے دن میں ربا نسیہ اور ربا فضل کی جو بے شمار صورت سرکاری اور غیر سرکاری سطح پر ہماری پوری تجارت اور صنعت اور ریاست کی سطح پر دفاع اور ترقی کے جن تین اسکیموں میں رنگی بسی ہوئی ہیں، ان کا ذکر تو کیا حاضر ہے؟
یعنی یہ ڈیفنس بانڈز ہیں اور یہ ہے اور یہ فلاں قرضہ ہے، وہ تو ہماری پوری معیشت جو ہے وہ اس کے اندر جکڑی ہوئی، ریشہ ریشہ ہمارے وجود کا اس سود سے پالیوٹیڈ ہے. جی
اگر دو اشار نقل کیے بغیر
اصل میں آپ حضرات کی زیادتی یہ ہے یا کوتاہی، ایک ہی بات ہے. یہ ساری چیزیں آج سے 16 سال پہلے میں لکھ چکا ہوں، مجال ہے پڑھیں، علامہ اقبال اور ہم سب چیزیں موجود ہیں اس میں، اور ترجمے کے ساتھ ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے زمینہ لگا ہوا ترجمے کا، پڑھنے کو تیار نہیں. وہ سوائے اسے چھوٹی سی مذہبیت کے جو چلی آ رہی ہے ہماری، اس سے آگے سوچ فکر اس کو آگے بڑھانے کا کوئی جذبہ ہی نہیں. اس لیے اس مرتبہ یہ دو دن میں نے اس میں دیے کہ وہ مذہبی فکر کا وہ حصہ کہ دین کیا ہے، دین کے فرائض کیا ہیں. میں سمجھتا ہوں اپنی حد تک میں وہ کام کر چکا، اب آگے آپ نہیں کریں گے تو آپ ذمہ دار ہوں گے اللہ کے یہاں، میری حجت آپ پر قائم ہو چکی ہے، اب وہ کام تو کرنا ہے آپ کو. اب یہ حصہ جو ہے، اور یہ کوئی نیا نہیں ہے، میری سوچ کے اعتبار سے تو یہ پرانا ہے، 20 سال پہلے کہ میں نے اپنے ادارے شائع کیے ہیں اسی وساق کے اندر، فروری کے اندر، کہ میں نے وہ ساری سوچ یہی ہے جو اس میں موجود ہے. لیکن آپ لوگ پڑھتے نہیں، آ گئے ہیں اقامت دین کا نام سن کر یا نام اختیار کر کے، اس کے لیے محنت کرنے کو تو تیار نہیں. تو یہ ہے اصل بات. یہ تمام اشعار جو اب دقت ہو رہی ہے، مشکل ہو رہی ہے، یہ سب کے سب علامہ اقبال اور ہم سن 73 کی تقریر ہے میری، وہ جو میں نے ایڈیشن کالج میں کی تھی، اور وہ مرتب ہے، 10 ایڈیشن پتہ نہیں نکل چکے ہوں گے. لیکن یہ کہ جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ترجمے کے محتاج ہیں. تو ترجمہ تو تھا نا، کم سے کم اگر وہ سر سے یہ تو باتیں جو ہے سمجھیں، یاد کریں، آج بھی کہہ رہا ہوں خدا کے لیے ان کو یاد کرنے کی کوشش کریں، پھر ان پہ گفتگویں کریں. جب تک یہ آپ کی گفتگوؤں میں نہیں آئے گی اس وقت تک یہ آپ کے ذہن میں محفوظ نہیں ہوگی. چلیے، اد ربا آخر چمی زائد فتن، یہ زائد کے بعد سوالیہ نشان ہے. ربا کے پیش سے کیا چیز برآمد ہو سکتی ہے، کیا چیز ولادت پا سکتی ہے سوائے فتنے کے. اد ربا، سود کے پیش سے چمی زائد، کیا چیز جو ہے تولد ہوگی، فتن، فتنے. کس لداند لذت قرض حسن، کوئی نہیں جانتا کہ قرض حسن جو ہے اس میں کتنی لذت ہے. اور قرض حسن بھی دو ہے، یہ بھی سمجھ لیجیے، ایک قرض حسن ہے اللہ کو دے دینا، اللہ کو قرض حسن دے دو کہ بھائی کو جو کچھ دیا ہے اب اسے لوٹا کر لینا نہیں ہے، اگر تم نے وہ دیا تو یہ قرض حسنہ ہو گیا اللہ کو. تم تقرض اللہ قرض الحسنہ، اللہ کے ذمہ. ہاں دوسرا کم تر درجہ یہ ہے، اتنی اگر جرت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے تو چلو واپس لے لینا، لیکن اس میں کوئی اضافے کا کوئی سوال نہیں، اصل وہی واپس لے لینا، وہ بھی جب اس کو سہولت ہو. یہ ہے قرض حسن، اس میں جو لذت ہے اسے کوئی نہیں جانتا. ربا ہے، سودی ذہنیت ہے. اد ربا آخر چمی زائد فتن، کسد دانت لذت قرض حسن. اد ربا جا تیرا دل چوں خشت و سن، اس سود سے انسان کا باطن تاریخ ہو جاتا ہے. تیرا اتار، یہ تو آپ نے اردو میں بھی پڑھا ہوگا، تاریخ. اور دل ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ پتھر اور اینٹ. دل چوں خشت و سنگ، آدمی در زندہ بے دندان و چنگ، اور انسان بغیر بھیڑیے کے دانت کے اور بغیر بھیڑیے کے پنجے کے بھیڑیا بن جاتا ہے. چلیے،
زمین کے سود کا
یہ دوسرا سود ہے زمین کا، جس کو تو ہمارے علماء ماننے کو تیار نہیں آج بھی. یہ مضارعت جو ہے یہ زمین کا سود ہے. جی،
اس لیے کہ اس کے دن میں مدد کی سطح پر تو مواصل موجود نہیں، شہزادہ نے اس بات کا ذہن صاف نہیں ہے، چنانچہ وہ یہ سار کو لہج لہج کر پڑھتے ہیں کہ کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے بار و صاف، منعموں کو مال و مال دولت کا بناتا ہے زمین، اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا اقتدار، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین، اور یہ بتایا یہ زمین تیری نہیں تیری نہیں، تیرے آبا کی نہیں تیری نہیں تیری نہیں، اور اس کے پترا زمین مسلوار کی متائے بندہ ہو بندے خدا.
یہ کبھی ترجمہ سن لیجیے، زمین سے اپنا رزق حاصل کر لینا جائز ہے. رزق خود را از زمین بردن رواست، ای متائے بندو مل کے خداست. بندے کے لیے یہ استعمال کی شے ہے، ملکیت نہیں ہے، ملکیت اللہ کی ہے. چلیے،
لیکن قرآن کی اس تعلیم اور اس بات کی زمین کو صرف اللہ کی بات کے سامنے میں رکھا ہوا ہے، اور یہ نہیں جانتے کہ زمین کے سلسلے میں یہ اسلام کے قانونی اور فقہی نظام کی اہم نصاب ہے. چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام دارالعلوم مالک رحمہ اللہ دونوں کا متفقہ فتویٰ ہے کہ وزارت مقدم حرام ہے، اور ایک بات کا یہ کروانا خاص شاعری نہیں کہ بڑا ارادہ غزل خان ہے
شمردنگ. مجھے میرے دوستوں نے غزل خان سمجھ لیا ہے، شمار کیا ہے، میں تو غزل خان نہیں ہوں. اقبال کا یہ کہنا ہے، یہ شکوہ ہے. تو یہاں پر یہ دو شعر پھر آ گئے فارسی شریف کے، اور میں حیران ہوا تھا جب یہ دو شعر پہلی مرتبہ میں نے پڑھے. میں نے اقبال کا پورا فارسی کلام نہیں پڑھا ہے، جستا جستا کہیں کو موقع ہوتا ہے خدا آ ملت را سروری داد، اللہ تعالیٰ اس ملت اور قوم کو سروری دیتا ہے، حکومت سیادت کے تقدیرش بدست خیش بن وشت، کہ جو اپنے ہاتھ سے اپنی تقدیر لکھے، یعنی جن میں عمل کا جذبہ ہو، محنت کا جذبہ ہو، انٹا غفیل ہو عیش کے اندر، تو وہ تو ذلیل ہوں گے آج نہیں تو کل، تن آسانیاں چاہے اور آبرو بھی، وہ قوم آج ڈوبے گی گر کل نہ ڈوبے، تو پہلا شعر تو ہے وہ سب کے سب جو ہے خوب سمجھ لیں گے اور پسند بھی کریں گے، یہ تو ایک اخلاقی باز ہے نا کہ خدا آ ملت را سروری داد کہ تقدیرش بدست خیش بن وشت. اب اگلا شعر پڑھیے، با قوم سروکار ندارد کہ دہکانس برائے دیگرا کشت کشت. اب یہ اتنی فارسی مجھے نہیں آتی، اس قوم سے اللہ کوئی سروکار ہی نہیں رکھتا کہ اس کا دہکان دوسرے کے لیے بو رہا ہو، برائے دیگرا خون پسینہ اس کا جائے، لیکن جب وقت آئے تو لائن شیر آ کر جاگیردار لے جائے اور اسے خیرات ملے صرف. یہ نظام ہے، اس نظام کو توڑا پھوڑا ہے تو اسی دجال نے توڑا پھوڑا، ہم نے تو آج تک سینے سے لگایا ہوا. چلیے،
سماجی سیاسی اور سماجی قدر پر سلام اور جنہیں ہر کے کام نظام اندوکت کو بلے کام کو قائم کرنے کے لیے مقبول مقاصد النبیین اور سید المرسلین محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بابا وائے اصحاب قرآنی کا اولد پوری آمد بینکم اور یقوم ناس مفتد اور خدایا کرم بارے
خدایا کرم بارے دیگر کن، اے اللہ وہ کرم دوبارہ بھی کر، کہ مصداق اسی کا پیغام دیا تھا حکیم الامت اور مصور پاکستان علامہ اقبال مرحوم نے کہ بمصطفیٰ برساں فی شراک دین ہموست، اگر بعو نہ رسیدی تمام بولا بیست. اس نظام کو پہنچو جو محمد نے قائم کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نہیں کہ جو بابر کے زمانے سے چلا آ رہا تھا، جو عالمگیر کے زمانے میں فتاوی عالمگیری لکھ دیے گئے بہت کمال ہو گیا صاحب. نظام تو وہی جاگیرداری کا نظام تھا، وہی بیس ہزاری تیس ہزاری منصب دار بیٹھے ہوئے تھے اور دیہات کے اندر جو ہے اسی طریقے سے انسانی عزت اور انسان کا جو عزت نفس ہے وہ کچلی جا رہی تھی، وہی ہو رہا تھا. وہ نظام تو نہیں ہمیں چاہیے، ہمیں نظام دورے بنو عباس کا تو نہیں چاہیے، ہمیں تو نظام خلافت راستہ کا چاہیے. تو بہ مصطفیٰ برساں کی شرح کے دیں ہم جی یہ اصل حاضر کے تقاضا کیوں ہے سمجھ رہے آپ؟ یہی سوشل ریولیوشن جو ہوا ہے اب یہ مجبور کر دے گا مسلمانوں کو بھی کہ وہ جھانکے اپنے باطن میں، قرآن اور سنت میں اور اصل اسلام میں. وہ جو دور ملوکیت کا اسلام تھا جس کے اوپر تین گردنوں پر سوار ہو گئے تھے، اے کشتہ ملائیوں سلطانیوں پیری، وہ اسلام تو ختم ہو جائے گا. ہمارا کام تو اس اسلام سے چل رہا تھا، اس اسلام سے ہمیں خطرہ نہیں تھا. جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کی دین، تو مجھے خوف کا تھا. ابلیس کہتا ہے مجھے کا خوف. اب خوف یہ ہو رہا ہے کہ زمانہ وہاں پہنچ گیا، عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کہیں. الحضر آئی نے پیغمبر سے سو بار الحضر، حافظ نامو سے زن مرد آزما مرد آفرین. یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ جو رات گفتگو ہوئی، ایک تو عورت کی عزت و ناموس کی حفاظت اور مردانگی کے جوہر کو نمایاں کرنے والی شے، یہ نہیں کہ مرد نامرد بن جائے، عورت زن نازن بن جائے. یہ مغربی تہذیب کا معاملہ ہے، مرد آزما مرد آفرین. موت کا کرک اس سے بلکہ پہلے ہے، موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے، نہ کوئی فخور و خاقہ نہ گدائے رہنشین. جی فقیر گدا ہے، چلیے فقیر اور گدا میں فرق کیا ہے؟ وزن بھی نہیں ٹوٹتا. کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف، منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امین. عام طور پہ منعموں پڑھا جاتا ہے لیکن غلط ہے، وہ زیر زبر سے فاعل مفعول کا فرق پڑتا ہے. تو منعم جن کو اللہ نے نعمتیں دی ہوئی ہیں انہیں امین قرار دیتا ہے.